Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हजरत मौलाना मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब दामद बरकातहुम के मदरसे में, मद्रास के यानी इधर तमिलनाडु के मदारिस के जिम्मेदारान का ये एक इजलास था और दारुल देवबंद में एक तंजीम है राबते मदारिस इस्लामिया, उसके यहां की तमिलनाडु की शाख के सदर दारुल देवबंद के हजरत मोहतमिम साहब की तरफ से हजरत मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब दामद बरकातहुम को बनाया गया है और इसी सिलसिले में मदरसे के जिम्मेदारान हजरात की एक अहम मीटिंग थी आज, तो इस मौके से आज की ये बातचीत भी इन हजरात ने तय की है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की बातें कहने सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हजरात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी तरह का कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन दीन का काम, दावत और तबलीग का काम, इस्लाह और तजदीद का काम चलता रहेगा। तो ये काम कौन करेंगे? तो हदीस की रोशनी में ये कहा जाता है कि ये काम उलमाए दीन करेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमा ये नबियों के वारिस और जानशी हैं। जिस तरह अंबिया इस दुनिया में दीन अल्लाह ताला से लेते थे और उम्मत तक पहुंचाते थे, मगर अंबियाए किराम का ये सिलसिला खातमुल अंबियाए वर रुसुल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया। अब किसी तरह का कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन उनका काम जारी रहेगा और ऐसे उलमा अल्लाह तैयार करता रहेगा जो दीन की तबलीग करेंगे, दीन की दावत करेंगे, दीन की इशाअत का काम करेंगे, इस्लाह और तजदीद का काम करेंगे। اس لیے انبیاء کا جو کام تھا وہ دو کام تھا، دین اللہ سے لینا وحی کے ذریعے، اور وہ دین امت تک پہنچانا، وحی کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ نبی کے دل پر اپنی بات، اپنا کلام اتارتا تھا، نبی اس کلام کو محفوظ رکھتا، پھر امت کو پیش کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قرآن کریم نازل کیا گیا، اور 23 سال کے عرصے تک یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اترتا رہا. حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام کلام الہی لے کر آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے. ایک دفعہ پڑھنے سے اور سننے سے، حضرت جبرائیل پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، ایک دفعہ سننے سے وہ پورا قرآن کریم یاد ہو جاتا تھا. پھر آپ صحابہ کو سناتے، صحابہ کو قرآن کریم پڑھاتے، قرآن کریم اپنے پاس لکھوا کر رکھتے تھے. اس زمانے میں کاغذ مکے اور مدینے میں دستیاب نہیں تھا، تو شروع میں جو قرآن کریم لکھا گیا وہ پتھروں پر، چمڑوں پر، پتلی اور چوڑی ہڈیوں پر، کھجور کے پتوں پر اور لکڑیوں پر، اس طرح قرآن کریم صحابہ لکھتے تھے اور محفوظ رکھتے تھے. 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا، اور 23 سال میں یہ پورا کا پورا قرآن محفوظ بھی ہو گیا. صحابہ نے ان کو یاد کیا، ان آیتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خود یاد ہو جاتی تھیں آیتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ آیتیں پڑھاتے رہے اور صحابہ انہیں پڑھتے رہے. جو صحابہ پڑھ لیتے تھے وہ دوسرے صحابہ کو پڑھاتے تھے. اسی طرح تعلیم کے ذریعے یہ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک منتقل کیا. تو ایک ذریعہ تعلیم ہے، ایک ذریعہ دعوت ہے، دعوت اور تبلیغ، اور ایک ذریعہ تزکیہ ہے. قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بیان کیے گئے ہیں مختلف جگہوں پر، ان میں پہلا کام یہ بتایا گیا ہے کہ نبی قرآن کریم صحابہ کو پڑھاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں. پہلا کام یہ ہے، جیسا قرآن نازل ہوا اسی طرح صحابہ کو سنانا اور پڑھانا. تو قرآن کریم صحیح صحیح پڑھنا، صحابہ کرام کو پڑھانا، یہ پہلا کام تھا، اور ہر مسلمان کے لیے یہ پہلا کام ہے کہ وہ دینی تعلیم اور دین کا علم حاصل کرے. تو قرآن کریم سب سے پہلے مکمل پڑھنا سیکھے، صحیح پڑھنا سیکھے. بہت سے لوگ ہیں بچپن میں قرآن نہیں پڑھا، ان کے ماں باپ نے نہیں پڑھایا یا انتظام نہیں تھا، مگر بعد میں جب انتظام ہو تو انہیں قرآن پڑھنا چاہیے، کم سے کم اتنا قرآن تو صحیح پڑھ ہی لینا چاہیے جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان بچہ اور بچی اس کو اپنے لیے لازم رکھے، اور ان کے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اس کی فکر کرو کہ آپ کے بچے کہیں آگ میں نہ چلے جائیں۔ اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ اس کے گھر کے سامنے آگ جل رہی ہے، اس کا چھوٹا بچہ اس میں گر سکتا ہے، تو کیا وہ چین سے بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں بیٹھے گا۔ اسی طرح اگر کسی ماں باپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد آخرت میں جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور جہنم کی آگ سے ان کو ہم بچا سکتے ہیں دنیا ہی میں کوشش کر کے، تو ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ ایسے کام کریں جن سے ان کے بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی اس ماحول سے بچاؤ کہ اگر اس ماحول کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری تو جہنم میں ہی جائیں گے، اور ایسے کام ان کو سکھاؤ جس سے وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور یہ وہی کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ تو بنیادی چیز ہے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دین کی تعلیم، مسئلے مسائل کی تعلیم۔ اس لیے دین سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان کے لیے ضروری، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اگر علم حاصل نہیں کیا، علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اور ایسے ہی آزاد زندگی گزارتے رہے، تو پھر جہنم سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ایسی تعلیم دو کہ اس تعلیم سے وہ اچھے برے کو پہچانیں، کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ سیکھیں، اور ایسے کام کریں جو ان کو جنت میں لے جائیں، جو ان کو جہنم سے بچائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے دین کو پھیلایا، دعوت کے ذریعے پھیلایا، تزکیے کے ذریعے پھیلایا۔ پہلا کام ہے تعلیم۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ان کو قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں. تو پہلا کام قرآن پڑھاتے ہیں, پھر قرآن اور حدیث کے معنی اور مطلب ان کو بتاتے ہیں, اس کو تعلیم کہا گیا. تو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُزَكِّهِمْ قرآن و حدیث کے مطابق ان کی اصلاح کرتے ہیں, ان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں, برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں, بری زندگی سے نکالتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا, ہر عالم کا یہی مشن ہے اور ہونا چاہیے, ہر مدرسے کا یہی مقصد ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صفہ کا تھا, مسجد نبوی آپ نے تعمیر کرائی, اس میں ایک چبوترہ بنایا جہاں بیٹھ کے صحابہ پڑھتے تھے, بڑی بڑی عمر کے صحابہ ایمان لائے, اب ان کو کلمہ سکھانا ہے, قرآن سکھانا ہے, نماز سکھانا ہے, اسلامی اخلاق سکھانا ہے. تو یہ خالی زبانی تعلیم سے نہیں ہوتا, اس کے لیے پریکٹیکل تعلیم بھی ہوتی ہے. تو ان کو صفہ مدرسے میں مسجد نبوی میں رکھ دیا جاتا تھا, یہ وہاں زبانی قرآن یاد کرتے تھے, حدیثیں یاد کرتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھتے تھے, آپ کو دیکھ کر ان سنتوں پر عمل کرتے تھے, صحابہ کو دیکھ کر عمل کرتے تھے, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے میں صحابہ کو پڑھاتے تھے. اسی لیے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. کیونکہ یہ کام نبی کا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں. تو جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں وہی سب سے بہتر کام ہوگا. تو صحابہ کو صفہ میں آپ قرآن کریم پڑھاتے ہیں, اور یہ صحابہ آپ سے دین, اخلاق, مسائل, شریعت اور دین کی تفصیلات سیکھتے ہیں, اور اس کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. وہاں مسجد میں جو صحابہ کرام رہتے تھے ان کی تعداد کبھی 200 تک بھی پہنچ جاتی تھی. کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا, وہ مسلمانوں کی پریشانی کا دور تھا, جو ابتدائی دور ہے وہ مسلمانوں کی بہت پریشانی کا دور ہے. تو مکی زندگی پریشانی کی ہے, مدنی دور شروع کا یہ بھی بہت پریشانی کا ہے, اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے امتحان کے بعد پھر آسانیاں پیدا کی, سہولتیں پیدا کی, پریشانی کا دور ختم ہوا. تو کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ملتی تھی. حضرت ابو ہریرہ اس درسگاہ کے سب سے ممتاز طالب علم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے کفیل تھے, اگر کہیں سے کچھ آ گیا تو کھلا دیتے تھے. کیا آتا تھا؟ کچھ کھجوریں آ گئیں, وہ آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دی, ایک ایک دو دو کھجوریں صحابہ پاتے تھے, کھا لیتے تھے. اور کبھی کبھی ایک ایک کھجور کو کئی صحابہ باری باری چوستے تھے. تھوڑا سا ایک نے چوسا دے دیا, پانی پی لیا, دوسرے نے چوسا دے دیا, پانی پی لیا, تیسرے نے, 10-10-20 صحابہ چوستے تھے. یہ دور تھا, مگر تعلیم میں صحابہ لگے رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھاتے رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کئی دن تک کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوشی ہو جاتی تھی, ہم راستے پر گر جاتے تھے, وہ یہ سمجھتا کہ ان کو مرگی ہو گئی اور مرگی میں جوتا وغیرہ سنگھاتے ہیں تو اس طرح لوگ کرنے لگتے تھے. حالانکہ کئی دن تک کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری سے نڈھال ہو جاتے تھے. اور ایک دن کا واقعہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, میں سڑک پہ تھا, بہت کمزور تھا, کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں بھوکا ہوں, آپ مجھے کھانا کھلاؤ, تو بھوک سے بیتاب ہیں مگر کسی سے کھانا نہیں مانگ رہے ہیں. سڑک پہ آئے, سوچا کسی سے مسئلہ پوچھیں گے, وہ دیکھے گا کہ یہ بیچارے بہت کمزور ہیں, گھر لے جائے گا, ہو سکتا ہے کھانا کھلا دے. مگر صحابہ آئے, ان سے انہوں نے معلوم کیا کہ بھئی فلاں آیت کا کیا مطلب ہے اور فلاں حدیث کا کیا مطلب, حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کو خود معلوم ہے سب, پوچھنے کی ضرورت نہیں, مگر وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی مجھے دیکھے اور یہ سمجھ جائے کہ یہ بہت بھوکے ہیں تو مجھے اپنے گھر لے جائے. مگر جب بھی میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے وہ مسئلہ بتایا اور وہ چلا گیا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, میں نے آپ سے بھی پوچھا, آپ سمجھ گئے, کہنے لگے ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ. آپ اپنے دولت خانے پہ اپنے گھر تشریف لے گئے, اندر جا کے آپ نے پوچھا, حضرت ابو ہریرہ باہر کھڑے ہیں, اندر جا کے پوچھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے, تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں کوئی چیز نہیں. کہیں سے ایک پیالہ دودھ آیا ہے, وہ ہم نے آپ کے لیے رکھ رکھا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ حالت ہے, کھانے کی کوئی چیز نہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ کا فقر اختیاری تھا. حضرت جبرائیل آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ سونا بنا دیا جائے, پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت اگر کھانا ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک وقت نہ ملے تو صبر کروں. اگر احد پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونا بنا دیا جاتا تو یہ دین وہیں رک جاتا, یہ دین آگے نہیں بڑھتا. لوگ کہتے کہ بھئی نبی تو اتنے دولت مند تھے, ہمیں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں یا دین کا کام کریں یا جماعت میں نکلیں یا مدرسے میں پڑھیں یا فلاں کام کریں. اس لیے امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی تاکہ آئندہ جب ایسے حالات امت پہ آئیں تو امت کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ حالات تو حضور پر بھی آ چکے ہیں, آپ نے تو اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. ایک لڑائی کے موقع پر بھوک سے ایک صحابی نڈھال تھے, معلوم ہوا کہ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ کمر جھک نہ جائے, کمزور نہ ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا, میں نے دو باندھ رکھا ہے, میری حالت تم سے اور کمزور. تو ایسے حالات گزر چکے ہیں, تو جب امت کو یہ معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی ہیں, صحابہ نے اتنی قربانی دی ہے, تو وہ بھی قربانی دیں گے, تکلیفیں برداشت کریں گے. تو امت کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکلیفیں برداشت. تو گھر والوں نے کہا کہ کوئی چیز کھانے کی نہیں, ایک پیالہ دودھ ہے بس, کہیں سے آیا ہے, فرمایا وہ مجھے دے دو. وہ لے کر آپ باہر آئے, حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ ابھی آپ کے دستے مبارک سے دودھ پینے کو ملے گا. لیکن حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ مسجد میں, جو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی بلا کے لاؤ. وہ بہت لوگ تھے, حضرت ابو ہریرہ گئے بلا کے لائے. حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو باری باری پیالہ دو، ایک پیالے میں دودھ ہے، باری باری ان کو دو کہ اس سے منہ لگا کے پئیں۔ بہت لوگ، تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے، اس طرح ایک پیالے سے دودھ پیتے رہے، دودھ پیالے میں بڑھتا رہا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ پھر آخر میں حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب آپ پیو، تو انہوں نے بھی پیا، فرمایا اور پیو تو اور پیا، آپ نے فرمایا کہ اور پیو تو کہنے لگے کہ اب گنجائش نہیں۔ یہ ایک پیالے دودھ میں اتنی برکت ہوئی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پھر آخر میں آپ نے پیا اور اپنے دولت خانے اور گھر میں اس کے بعد یہ دودھ بھیجا، یہ سارے صحابہ دودھ پی چکے، اس کے بعد وہ دودھ گھر میں بھیجا گیا کہ گھر والے بھی پی لیں۔ تو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے کہ کئی وقت کا فاقہ ہے، ایک پیالہ دودھ اگر کہیں سے آتا ہے تو نہ گھر والے پیتے ہیں نہ آپ پیتے ہیں، وہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کو پلایا جاتا، کیونکہ یہی طالب علم ہیں جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور کل انہی کے ذریعے ساری دنیا میں قرآن اور حدیث کا علم پہنچے گا، اور انہی صحابہ کے ذریعے یہ دین ساری دنیا میں پہنچا، ہندوستان میں بھی آیا، یہاں بعد میں مسلمانوں کی حکومت بھی ہوئی، انہوں نے دینی تعلیم کو پھیلانے کے لیے مدرسے بھی قائم کیے، صحابہ کرام جہاں گئے وہاں ایک مسجد بنائی اور مسجد میں مدرسے کا نظام بھی رکھا، تعلیم کا نظام بھی رکھا۔ ہندوستان میں سینکڑوں ہزاروں مدرسے دلی اور آس پاس تھے، لیکن جب انگریز یہاں آتے ہیں اور وہ ملک پر قبضہ کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیا جائے، اس ملک کو عیسائی ملک بنا دیا جائے، تو سب سے پہلے وہ مدرسوں کو نشانہ بناتے ہیں کہ جو مدرسے تھے ان کو بند کر دیا، جو اوقافیں تھیں جن سے مدرسوں کا خرچ چلتا تھا وہ اوقاف ختم کر دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ پورا علاقہ علماء سے اور علم سے خالی ہو گیا، دور دور تک دلی اور آس پاس ایسے لوگ نہیں ملتے تھے جو نماز جنازہ بھی پڑھا سکیں، ایک وقت ایسا بھی آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اللہ کے جو بزرگ تھے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور انہوں نے دیوبند میں دار العلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، کیونکہ یہ علماء سمجھ رہے تھے کہ یہ مدرسہ ہی دین پر عمل کرنے، دین سیکھنے، دین کو جمانے، دین کو پھیلانے میں کام آئے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم سے دین پھیلایا، تو دار العلوم دیوبند قائم کیا گیا، اس کے بعد اور مدرسے آہستہ آہستہ قائم ہوتے رہے، اور پورے ملک میں تعلیم کا، مدرسوں کا جال بچھا دیا گیا، اور دار العلوم دیوبند سے پڑھنے والے طلبہ اور فضلاء نے وہ کام کیا کہ انگریزوں کے چھکے چھوٹ گئے، یہ بوریے پر بیٹھ کر پڑھنے والے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑی، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ، اور دوسرے علماء کرام یہ اس میدان جہاد میں نکلے. بعد میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی انہوں نے محنت کی, پھر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی, اور انگریزوں کو یہاں سے بھگا کر ہی دم لیا. اگر انہوں نے انگریزوں کو یہاں سے کھدیڑا نہ ہوتا تو یہ ملک کب کا عیسائی ملک بن گیا ہوتا. پھر یہاں مسلمانوں کا رہنا بہت مشکل ہو جاتا, جیسے اسپین میں ہوا. وہاں بھی 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی, لیکن انگریزوں نے مسلم حکومتوں کو تقسیم کرا دیا, اور آہستہ آہستہ تقسیم کر کے اس پر قبضہ بھی کر لیا, اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا. اور حالت یہ تھی کہ ایک عیسائی عورت کسی چوراہے پہ کسی مسلمان سے ملتی تھی تو اس سے کہتی تھی, اچھا تم بچ گئے, تم کو مارا نہیں گیا, میرے ہاتھ میں بھی خنجر نہیں, یہیں کھڑے رہنا, میں ابھی خنجر اور چاقو لے کر آتی ہوں اور تمہیں ماروں گی. اس مسلمان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ ہی جاتا. وہ لڑکی جاتی, خنجر قتل کا سامان لے کر آتی اور اس کو مارتی تھی. اتنا رعب, اتنا خوف انگریزوں کا طاری ہو گیا تھا عیسائیوں کا, اور پورے ملک سے اسلام اور مسلمانوں کا صفایا ہو گیا اسپین میں, لاکھوں مارے گئے. جو بچے ان کو جبرن عیسائی بنا دیا گیا. تو یہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں بھی اسپین کی تاریخ دہرا دی جائے. اگر یہاں اسپین کی تاریخ نہیں دہرائی جا سکی, یہاں کے مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوا, یہاں عیسائی راج نہیں نافذ کیا گیا, تو اس کی وجہ صرف دارالعلوم دیوبند اور اس کے نہج پر پورے ملک میں قائم مدرسے. یہ دارالعلوم کا بڑا کارنامہ ہے. جو دیگر تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے. اگر فکر تھی تو علماء کو. انہوں نے لوگوں میں آزادی کی اسپرٹ پیدا کی, آزادی اور بیداری پیدا کی, اور یہ انگریزوں سے لڑے, اور 50,000 کی تعداد میں شہید بھی کیے گئے. تو مدرسوں کا ایک کام یہ ہے کہ اگر یہ ملک آزاد ہے اور یہاں آزادی سے اسلام پر عمل ہو رہا ہے اور مسلمان بچے دین سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس سے محبت کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے علماء کا صدقہ اور طفیل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عیسائی مشنری لوگوں کا مقابلہ بھی انہوں نے کیا. بڑے بڑے پادری یہ لندن سے بلاتے تھے, وہ دلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے چیلنج کرتے تھے کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے, قرآن صحیح کتاب نہیں ہے, انجیل صحیح کتاب, اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہو تو آئے. روڑکی میں پنڈت دیانند سرسوتی نے چیلنج کیا اسی طرح کا, تو وہاں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی, حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبند سے 30 کلومیٹر پہ پہنچ گئے,
और कहा पंडित जी से हम मुनाजरा करें। दयानंद सरस्वती इन हजरात से वाकिफ था। जब उसको मालूम हुआ कि मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना महमूद हसन आ गए हैं तो वो बहाने करने लगा। ये हजरात डीएम वगैरह से मिले, ऑफिसरान से मिले और कहा कि ये पहले चैलेंज कर रहे थे, हम मुकाबले के लिए आए तो कहीं छुप गए, आप मुकाबला कराओ। तो सरकारी ऑफिसरान ने जब पंडित जी से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मुकाबला होगा तो हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा। उन लोगों ने कहा हम फसाद नहीं होने देंगे, आप मुनाजरा करो दोनों बैठकर, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। और अगर ये हमारे अकाबिर न पहुंचे होते तो कितने मुसलमानों का दीन खराब कर चुका होता हो। इसी तरह ईसाइयों में एक पादरी फंडर था, मौलाना रहमतुल्ला साहब कैरानवी, उसी दौर की शख्सियत। ईसाई मजहब पर उनसे बेहतर कोई आलिम आज तक पैदा नहीं हुआ। पादरी फंडर ने भी यह चैलेंज दिया कि कुरान सही किताब नहीं है और अगर कोई मुकाबला कर सकता हो तो मुझसे मुकाबला करे। मौलाना रहमतुल्ला साहब कैरानवी ने चैलेंज कबूल किया, कहा मैं मुकाबला करूंगा आपको। आगरे में मुनाजरा कराया गया और अंग्रेज हुकूमत के गवर्नर, बड़े बड़े ऑफिसरान, हुकूमत के जिम्मेदारान उस मुनाजरे में मौजूद, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि अगर ईसाई ने, पादरी फंडर ने मुसलमान आलिम को शिकस्त दे दी तो ये मुल्क ईसाई बन जाएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता। मगर हुआ कि मौलाना रहमतुल्ला साहब पहुंचे, उनके साथ एक और मुसलमान आलिम थे जो अंग्रेजी तालीम याफ्ता भी थे, लखनऊ के थे। आगरे में मुनाजरा हुआ और यह तय हुआ कि अगर पादरी फंडर ये साबित कर देगा कि कुरान की कोई आयत बदली गई है, जो पहले नहीं थी बाद में बढ़ा दी गई, अगर ये साबित कर देंगे तो मौलाना रहमतुल्ला साहब ईसाई हो जाएंगे। और अगर मौलाना रहमतुल्ला साहब ये साबित कर देंगे कि बाइबल इंजील में तब्दीली हुई है तो पादरी फंडर मुसलमान हो जाएगा। ये शराइत में तय हुआ, मुनाजरा हुआ। मौलाना रहमतुल्ला साहब ने दलाइल से साबित किया कि इंजील में ये आयत अब है, जब नाजिल हुई थी तब नहीं थी। ये आयत इंजील में अब है, जब नाजिल हुई थी तो नहीं थी, बाद में बढ़ाई गई। तीन चार आयतों के बारे में उन्होंने ये साबित किया। पादरी फंडर ने भी इसको माना, ये तीन आयतें बढ़ाई गई हैं, मैं इसको मानता हूं, मगर शर्त यह थी कि वो मुसलमान हो जाएगा। मुसलमान नहीं हुआ, वो भाग गया वहां से। भागकर कहां गया? तो इस्लामी खिलाफत का मरकज टर्की था। उस जमाने में एक बड़ा शहर था जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, आज उसको इस्तांबुल कहते हैं। तो वहां इस्तांबुल पहुंच गया, वहां की जामे मस्जिद पे खड़े होकर फिर इसी तरह का चैलेंज करता था कि कुरान गलत किताब। अब आप ये देखें कि टर्की इस्लामी मुल्क ही नहीं, इस्लामी खिलाफत का मरकज, और अब आज जहां सऊदी अरब, मिस्र वगैरह ये सारे ममालिक हैं, वो सब टर्की की खिलाफत में थे, खिलाफत उस्मानिया में थे। वहां के खलीफा ने उलमा से कहा कि कोई ऐसा आलिम तलाश करो मुल्क में जो ईसाइयों का मुकाबला करे, पूरी टर्की में कोई नहीं मिला। तो उसने मक्का मुकर्रमा भेजा कि यहां सारी दुनिया के उलमा आते रहते हैं, یہاں جو گورنر تھا اس کو لکھا، گورنر نے تحقیق کرائی تو معلوم ہوا کہ ایک ہندوستانی عالم ہے، یہ مولانا رحمت اللہ صاحب بعد میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، کہا کہ ایک ہندوستانی عالم ہے جو عیسائیوں سے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں اور عیسائیوں کو ہرایا بھی ہے. اب مولانا رحمت اللہ صاحب کو سرکاری اعزاز سے ٹرکی بھیجا گیا. جب یہ وہاں پہنچے اور وہاں پادری فنڈر پہلے سے موجود ہے اور اس کو پتا چلا کہ وہ مولانا رحمت اللہ صاحب وہی آگرے والے پھر یہاں آ گئے جنہوں نے مجھے لاجواب کیا تھا، اب یہاں مناظرے کے لیے پھر آ گئے ہیں، تو وہاں سے کہیں بھاگ گیا، روپوش ہو گیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان کیسا ملک ہے، کیسے کیسے علماء یہاں دیوبند اور اس کے اطراف میں پیدا ہوئے کہ ساری دنیا میں ان کی نظیر ملنے مشکل. اگر یہ پادری فنڈر یہاں مولانا رحمت اللہ صاحب نے اس سے مناظرہ نہ کیا ہوتا تو خدا جانے کتنے مسلمانوں کا دین خراب کرتا، اور اگر یہ ترکی میں کامیاب ہو جاتا تو وہاں بھی یہی حال تھا. لیکن اللہ نے مولانا رحمت اللہ صاحب کو کھڑا کیا، انہوں نے اس کو لاجواب کیا. تو ایک طرف تو انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا، دوسری طرف جو پادری وغیرہ آ رہے تھے یا یہاں کے غیر مسلم پادری اور سادھو وغیرہ تھے وہ بھی اسی طرح کا چیلنج کر رہے تھے، ان سب کے دانت کھٹے کیے ہمارے علماء نے، علماء دیوبند نے. اسی طرح معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، صحیح اسلام کیا ہے وہ بتانا مشکل ہو جاتا. مسلمانوں کو دیکھا جائے تو طرح طرح کی بدعتوں میں ملوث رہتے ہیں. ایک بڑا کام دیوبند کا یہ ہے کہ اس نے ہمارے معاشرے میں سدھار پیدا کیا، بدعتیں ختم کی ہیں، سنت کی طرف لوگوں کو راغب کیا. تو یہ علماء کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آج اگر سنت سے محبت ہے، آج اگر اسلامی لباس سے محبت ہے، آج اگر مدرسوں سے مسجدوں سے محبت ہے، تو یہ صدقہ ہے ہمارے بزرگوں کا، علماء دیوبند کا. اس لیے مدرسوں کا ایک ہی کارنامہ نہیں ہے، مدرسوں کے بہت سے کارنامے ہیں. ان میں بنیادی چیز مسلمان بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا. آج اس چیز کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. آج بے دینی اور بڑھ گئی ہے، آج الحاد اور لا دینیت بہت تیز رفتاری سے مسلم سماج میں آ رہے ہیں، اور یہ موبائل اور نیٹ نے تو حد کر دی ہے بالکل. بے حیائی، عریانیت، ان سب چیزوں میں اتنی بڑھوتری ہو گئی ہے. اگر اس پر روک لگ سکتی ہے تو یہ روک بھی علماء ہی کے ذریعے لگے گی. آج سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت. صحابہ کے دور میں بھی ان کے ایمان کی حفاظت قرآن و حدیث اور علماء کے ذریعے ہوئی ہے، صحابہ کے ذریعے ہوئی ہے، آج بھی انہی کے ذریعے ہوگی. کہ جو دین ہمارے اندر موجود ہے یہ دین نئی نسلوں میں کیسے ہم پہنچائیں. آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں کو دین پڑھایا جائے، بچوں پر کنٹرول کیا جائے، بچیوں پر نظر رکھی جائے. آج اس ملک میں باقاعدہ یہ پروگرام بن رہے ہیں اور ان پر عمل ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو کسی طرح ورغلا کر بیلا پھوسلا کے غیر مسلم لڑکے ان کو لے کر آئیں. آج جو یہ مخلوط تعلیم ہے کہ بچے اور بچیاں ایک ساتھ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اور وہاں ایک دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے, اگر مسلمان لڑکے کا کسی لڑکی سے تعلق ہو گیا غیر سے, تو آج حالات ایسے ہیں کہ یہ چاہے جیسے اس تعلق کو ختم کراتے ہیں, نہیں لڑکے کو مار دیتے ہیں. اور اگر مسلم لڑکی کا کسی سے ہوا تعلق غیر سے, تو ان کے پاس منصوبہ ہے, پلاننگ ہے, پیسے ہیں کہ چاہے جیسے مسلم لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لایا جائے. تو ایک تو ہماری بے توجہی ہے, بچی اسکول کالج میں پڑھ رہی ہے, وہ گھر سے نکل کر کہاں جاتی ہے, کوئی توجہ نہیں ہوتی. اور یورپ کا معاشرہ ہمارے یہاں آ رہا ہے کہ یورپ میں یہ ہے کہ اگر لڑکا کسی لڑکی کو گھر لا رہا ہے تو ماں باپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کون ہے, ماں باپ یہ پوچھ نہیں سکتے کہ یہ لڑکی کون ہے, تمہارے ساتھ کیوں آئی, اس لیے کہ لڑکا پھر عدالت میں چلا جائے گا, ماں باپ کے خلاف کیس کر دے گا اور وہ جیت جائے گا. تو جو یورپ کا معاشرہ ہے وہی معاشرہ یہاں بھی آ رہا ہے, لڑکے اور لڑکیاں آزاد ہو رہی ہیں, کون کس کے ساتھ آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی اس پر نظر نہیں ہے. اور سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, دسیوں ہزار, اور پورے ملک میں تو لاکھوں بچیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئیں اور ماں باپ اس کو برداشت کر رہے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. اس میں جہاں دوسروں کی منصوبہ بندی کا دخل ہے, اس میں ماں باپ کی کوتاہی کا بھی دخل. بہت پہلے کی بات ہے, ایک بڑے عالم یہ سنا رہے تھے کہ لندن میں ایک مسلمان لڑکی انگریز کے ساتھ چلی گئی, ماں باپ نے بہت سمجھایا, وہ نہیں مانی. ایک موقع پر جب ماں باپ نے کسی عالم کو کس کو بلایا سمجھانے کے لیے, تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ ماں باپ ہو میرے, آپ نے مجھے اسلام ذرا بھی نہیں سکھایا, میں نہیں جانتی کیا ہے اسلام, میں نہیں جانتی کیا ہے قرآن, میں نہیں جانتی کیا ہے ہمارے نبی, مسلمان کیا ہوتا ہے, کبھی آپ نے کوئی چیز مجھے نہیں سکھائی, اور اب جب میں اپنی مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ جا رہی ہوں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ نے مجھے اسلام کیوں نہیں سکھایا. تو بات یہ ہے کہ ماں باپ توجہ نہیں دے رہے ہیں, لڑکے اور لڑکی آزاد ہو رہے ہیں اور وہ آزادی کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں, شادیاں بھی کر رہے ہیں, اور ماں باپ جو ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. جب ان سے پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے. تو یہ جو اسکول کالج میں مخلوط تعلیم ہے, یہ اس کی مصیبت. ابھی میں ادھر ہی ایک اور صوبے میں گیا تھا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ 50,000 سے زیادہ بچیاں, وہ بڑا شہر ہے, یہاں سے غیروں کے یہاں چلی گئیں. 50,000 ایک صوبے میں اور بڑے شہر میں, اور کوئی شہر اس سے خالی نہیں. اگر بچی یا بچہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو وہ گمراہی میں اس حد تک نہیں جا سکتے کہ قرآن کی برکت ہوتی ہے. تو دین تو ہم نے پڑھایا نہیں, تعلیم کے لیے ہم نے ان کو آزاد کر دیا، کوئی ان پر نظر نہیں، کوئی کنٹرول نہیں، کوئی قابو نہیں۔ اب جب وہ بچے بے راہ رو ہو جاتے ہیں تو ماں باپ روتے پھرتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو قرآن نے اسی لیے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ مسلم بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ بچیاں جو برباد ہو رہی ہیں، تو وہ جہنم ہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کو دینی تعلیم سے روکا جا سکتا تھا، اسلامی تربیت سے روکا جا سکتا تھا، علماء اور بزرگوں سے تعلق اور ان سے بیعت ہو کر اور کرا کے روکا جا سکتا تھا، مگر وہ کیا نہیں گیا۔ اور ہر جگہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس لیے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ہم نے جو اس طرح آزاد کر رکھا ہے اور وہ بگڑ رہے ہیں، ہم ان کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر پاتے کہ جب یہ بگڑ کر ایک خاص مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتے۔ پڑوسی ملک کی بات ہے کہ ایک لڑکی کسی کے ساتھ چلی گئی، ماں باپ روتے رہے، عدالت میں وہ آئی تو اس نے کہا آپ کون ہیں، میں آپ کو پہچانتی نہیں۔ ماں باپ کو کہا کہ آپ کون ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کیوں رو رہے ہیں آپ، میں نہیں جانتی آپ کو۔ تو ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، بچیوں کو پردے کے ساتھ رکھیں، گھر میں دینی ماحول رکھیں، علماء اور بزرگوں سے تعلق رکھیں، اور ان کی آمد و رفت گھر میں ہونی چاہیے تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو فرقہ پرست طاقتیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور اگر ہمارے بچے اور بچیاں بے راہ رو ہو رہے ہیں، آزاد ہو رہے ہیں، دین اور ایمان سے بیگانہ ہو رہے ہیں، تو یہ جو فرقہ پرست ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہندو ہو جائیں، ہم فلاں ہو جائیں، ہم نام کے مسلمان رہیں بس، نہ دین ہو، نہ ایمان ہو، نہ مسجد سے تعلق ہو، نہ مدرسے سے تعلق ہو۔ تو جو وہ لوگ چاہ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہی ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام کا ایک واقعہ قرآن نے نقل کیا کہ ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو اور سارے لوگوں کو، بچوں کو، گھر کے افراد کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خاندان میں اور امت میں جو توحید پیش کی ہے کہیں وہ حالات کی وجہ سے ختم تو نہیں ہو جائے گی کہ ہمارے بچے ہی توحید پر قائم نہ رہیں۔ لیکن بچوں نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے آپ کے بعد بھی، جس کی عبادت آپ کرتے رہے، حضرت اسحاق کرتے رہے، حضرت اسماعیل کرتے رہے۔ تب جا کے حضرت یعقوب کو اطمینان ہوا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، یہ دین ہم نئی نسل تک پہنچائیں۔ نئی نسل بہت بے راہ رو ہو رہی ہے، انٹرنیٹ اور موبائل کی اوریانیت نے حیا اور شرم کا جنازہ نکال دیا، اور ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جو پہلے سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا. تو گھروں میں موبائل پر بھی نگرانی ہونی چاہیے. پہلے تو ٹی وی وغیرہ عام ہوئی تو اس کے نقصانات ہوئے. تو اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, گھر کے سارے افراد بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ذرا اچھا نہیں ہے, تو ہر کمرے میں ایک ٹی وی لے لیا تو لڑکی الگ آزادی سے دیکھے, لڑکا الگ اپنا ٹی وی دیکھتا رہے. خالی خبر ہی تھوڑی سنتے ہیں, دنیا بھر کی خرافات اس میں ہوتی. اور اب موبائل, تو موبائل میں تو دنیا بھر کی اور کتنی برائیاں اور خرافات ہیں, اور آدمی آزاد ہے, ساری رات موبائل دیکھتا رہے, کون اس کو منع کرتا ہے؟ گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس لیے ماحول بہت خراب ہو رہا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, محلے کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر پابندی لگائیں, حیا والا ماحول پیدا کریں, غیرت والا ماحول پیدا کریں, دینی تعلیم سے لوگوں کو جوڑیں, شادیاں سادگی کے ساتھ کریں, علماء اور اکابر کی محبت لوگوں میں پیدا کریں, علماء سے عام لوگوں کو جوڑیں. ورنہ ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے کہ اتنی خرابی آ جائے گی کہ اس پر کنٹرول کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا. تو آج آپ کو جہاں بھی دین نظر آ رہا ہے, جہاں بھی قرآن کی تعلیم جاری ہے, صرف یہی ہندوستان برے صغیر نہیں, باہر بھی کہہ رہا ہوں, جہاں شرعی لباس اور داڑھی اور ٹوپی موجود ہے, جہاں مدرسوں میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگ رہی ہیں, یہ سب صدقہ ہے ہمارے بزرگوں کا, علماء دیوبند کا, تبلیغی جماعت کے بزرگوں کا, کہ اس جماعت کی وجہ سے عوام میں ایسی دینداری پیدا ہوئی جو پہلے کبھی نہیں تھی. پہلے سے زیادہ اور جماعت سے جڑنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو اس میں لے جانے کی ضرورت ہے. گھروں میں تعلیم اور ذکر کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے, علماء سے محبت اور بزرگوں سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت. کہ یہ مدرسے ہیں جو دین کا, دعوت کا, اصلاح کا مرکز ہیں اور اس کی چھاونیاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.